وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ مدثر منظر۔ افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں، شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں پاکستانی فوج کے لڑاکا طیاروں نے فضائی کارروائیاں کر کے کم از کم 21 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق اتوار کو الصبح شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے دوران دتاخیل کے علاقے میں شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے اتوار ہی کو خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں بھی جیٹ طیاروں نے فضائی کارروائی کی، جس میں 10 انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہیں متنازع علاقے کشمیر میں حد بندی لائن پر بھارت کی طرف سے فائر بندی کی خلاف ورزی کے واقعات سے آگاہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ سے اتوار کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق مشیر خارجہ نے بان کی مون کے نام خط میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر بھارت کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بھی انہیں مطلع کیا۔ جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فائر بندی کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت میں سمندری طوفان ہدہد کو بھارت کے محکمہ موسمیات نے انتہائی شدید قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کے مشرقی ساحلی علاقوں میں بجلی کی تاریں گر گئیں اور سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ ہدہد کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کی رفتار 195 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ امدادی کارکن چوکس ہیں اور 370,000 افراد کا انخلا ہو چکا ہے۔ 3 افراد کی ہلاکت کی اطلاع بھی ملی ہے۔ قطر جنگ سے تباہ حال غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے 1 ارب ڈالر کی فراہمی کا وعدہ کر رہا ہے۔ قطر قدرتی گیس سے مالا مال ملک ہے اور اس کی طرف سے 1 ارب ڈالر کی فراہمی 4 ارب ڈالر کا ایک چوتھائی ہے، جو فلسطینی صدر محمود عباس کے مطابق فلسطینی علاقے کی تعمیر نو کے لیے درکار ہے۔ قطر نے قاہرہ میں غزہ کے لیے فنڈز جمع کرنے کی غرض سے منعقدہ 30 ملکی کانفرنس میں یہ وعدہ کیا، جہاں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے امریکہ کی طرف سے فوری طور پر 212 ملین ڈالر کی فراہمی کا وعدہ کیا۔ یہ 118 ملین کی امریکی امداد کے علاوہ ہے۔ 28 ملکی یورپی یونین نے 568 ملین ڈالر اور متحدہ عرب امارات نے 200 ملین ڈالر کا وعدہ کیا ہے۔ عراق میں اتوار کے روز تشدد کے مزید واقعات ہوئے اور 3 کار بم حملوں میں کرد سیکیورٹی افواج کے کم سے کم 25 ارکان ہلاک ہو گئے، جبکہ امبار صوبے میں سریرا نصب ایک بم دھماکے میں ایک پولیس سربراہ مارے گئے۔ بغداد کے شمال مشرق میں باقوبہ میں عراقی سرکاری کمپاؤنڈ پر کار بم حملے اس وقت ہوئے جب کرد سابق فوجی رضاکارانہ بنیادوں پر اپنا دوبارہ اندراج کروا رہے تھے۔ ان حملوں میں 60 افراد زخمی بھی ہوئے۔ وائس آف امریکہ کی کردش سروس نے بتایا ہے کہ ممکن ہے باقوبہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور 50 سے زائد ہلاکتیں ہوں، کیونکہ 2 سرکاری عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں اور لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ترک سرحد کے قریب شام کے شہر کوبانی میں شدید لڑائی جاری رہنے کی اطلاع ملی ہے۔ شہر سے اتوار کے روز دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے، جبکہ کرد جنگجوؤں نے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی طرف سے جاری حملے سے شہر کا دفاع کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے جہازوں نے کوبانی کے اندر اور مضافات میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترک فوجی سرحد کے اس پار موجود رہے لیکن کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکسس میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایبولا کے ایک مریض کی نگہداشت کرنے والے ایک ہیلتھ ورکر وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں ایبولا کے وائرس سے دوسرے مریض کی وجہ سے متاثر ہونے والا یہ پہلا کیس ہے۔ ریاست کے محکمہ صحت نے اتوار کے روز بتایا کہ اس ہیلتھ ورکر کو بخار تھا، جس کے بعد ابتدائی نتائج میں وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے، جبکہ مظاہرین شہر کے لیے جمہوری اصلاحات کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لینگ نے ٹی وی بی کو اتوار کے روز بتایا کہ احتجاجی مہم کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے اور اسے لمبے عرصے تک جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے حکم دیا ہے کہ یوکرین کی سرحد کے قریب واقع اس علاقے سے 17,000 سے زائد فوجی واپس ہو جائیں جہاں روس نواز باغی سرکاری افواج سے برسرے پیکار ہیں، اور جاپان کے مرکزی جزائر میں رہائش پذیر افراد ایک طاقتور سمندری طوفان سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے جنوبی جزائر میں کم سے کم 25 افراد زخمی ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
صدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ادبی مجلے صدا رنگ کے ایک اور شمارے کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو ڈاکٹر ابرار الحق سے ہمارا تفصیلی مکالمہ۔
تو اس طرح 97 میں میری پہلی کتاب چھپی لاہور میں جب میں آیا، اور وہ نظم کی کتاب تھی، اس کا نام تھا آخری دن سے پہلے، تو اس کو میری توقع سے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔
کلام شاعر بزوبان شاعر میں ڈاکٹر خورشید رضوی کا کلام انہی کی آواز میں۔
یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے، مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے۔
تفہیم غالب کے عنوان سے دیوان غالب کی دو مزید غزلوں کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی۔
یہ 1816 کی غزل ہے، غالب کے بہت ہی بچپنے کی دور کی۔ تو دونوں غزلوں میں جو خیالات ہیں وہ بے انتہا ایبسٹریکٹ ہیں، مشکل نہ کہوں گا، الفاظ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایبسٹریکٹ خیالات ضروری ہیں، جو شاید غالب کی ایک اسٹائل تھی اس دور کی، اس زمانے کی۔
اور آخر میں ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں ایک خاکہ، مرزا فرحت اللہ بیگ کی شگفتہ تحریر، سنائیں گے خالد حمید۔
ان کے گھر کے اور باہر کے لباس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ان کو روزانہ باہر نکلنے کا شوق نہ ہوتا تو لباس کی مد ہی ان کے اخراجات کی فہرست سے نکل جاتی۔ جب شام کو گھر سے نکلتے تو عموماً ترکی ٹوپی یا چھوٹا سفید صافہ باندھ کر نکلتے تھے۔
یہ تھیں ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے، 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 0800-777-789۔
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر ابرار الحق صاحب کے ساتھ ایک گفتگو سے۔ ڈاکٹر ابرار طب کے شعبے سے منسلک ہیں اور کل وقتی شاعر ہیں، سنجیدگی سے شاعری کرتے ہیں، اظہار رائے میں کوئی روح رعایت نہیں کرتے، شاعری کی تمام اصناف پر طبع آزمائی کرتے ہیں، یعنی نظم معرہ اور غزل سے لے کر نثری نظم تک۔ اس نشست میں ان سے بہت سے موضوعات پر گفتگو ہوئی، ہمارے ہر سوال کا جواب بے حد واضح اور مدلل تھا۔ سو سنیے ڈاکٹر ابرار الحق کی بے لاگ گفتگو۔ اپنی شاعری کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں،
رجحان تو یہ جی کہ میں تو شروع سے ایک جو ایک فطری رجحان ہوتا ہے آدمی کا، تو وہ تھا، ظاہر ہے ادب سے ایک لگاؤ شروع سے رہا ہے۔ تو جب آدمی ایک زمانے میں سوچتا ہے کہ جی میں دراصل زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہوں، تو اس دور میں مجھے جلد ہی یہ پتہ چل گیا کہ شاید یہ میرا طرز زندگی ہے۔ تو ادب میرے لیے ایک طرز زندگی کا نام ہے، اور میں نے اس کو اسی طرح اپنایا بھی ہے، اسی طرح لکھ بھی کیا ہے۔ تو ابتدا میں ظاہر ہے جیسے آدمی جس طرح کی کچی پکی باتیں پڑھتا ہے، لکھتا ہے، وہ سارا کرتا رہا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پھر آیا تو وہاں پہ ایک میگزین ایڈٹ کیا میں نے 16 برس کی عمر میں، جس کا نام اقبال میگزین ہے، وہ ہاسٹل سے نکلتا ہے، تو وہ بہت اچھا تجربہ رہا میرے لیے۔ اس میں مجھے انہوں نے بیسٹ ایور ایڈیٹر کا اوارڈ بھی دیا، میڈل بھی دیا، کچھ انکریج ہوا، پھر میڈیکل کالج چلے گئے۔ تو میڈیکل کالج میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اس میں ادب کی گنجائش ہو، لیکن وہاں پہ اردو اکیڈمی میں ملتان سے پڑھاؤں نشتر میڈیکل کالج سے, تو وہاں اردو اکیڈمی کے اجلاس ہوا کرتے تھے جیسے ہلکا رباب ذوق ہے اسی طرح. تو وہ میں چھٹی والے روز ہوتے تھے غالباً جمعہ چھٹی ہوتی تھی یا اتوار, یہ مجھے یاد نہیں ہے, تو وہاں جایا کرتا تھا, نظمیں شاعری کرتا تھا, نظمیں لکھتا تھا, کبھی کبھار غزل لکھتا تھا. تو یوں چلتے چلتے آج تک پہنچ گئے بھائی, یہ ہے سلسلہ اگر بہت مختصر الفاظ میں کہا جائے.
تو یہ باقاعدہ شعری زندگی کا آغاز کب ہوا؟
یہ تقریباً جسے دیکھیں یہ دو صورتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو جب آپ پبلش ہونا شروع ہوئے
جی,
یا جب آپ نے سمجھا کہ آپ واقعی سنجیدگی سے شعر کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو یوں سمجھ لیجئے کہ 79 اور 80 کے درمیان اوراق میں میں چھپا, اور کشور نے عید تب ہوتی تھی ماہ نو کے ایڈیٹر, تو ماہ نو میں میری عید, تو تب بھی ایک غزل چھپ گئی تھی جب میں 76 کی بات ہے غالباً, جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ تو آغاز تھا. پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ میں نوکری میں ادھر ادھر ہو گیا, پھر 81 میں میں پنڈی میں آیا, تو وہاں پہ رشید امجد, احمد داؤد, افسانے کا وہ شہر تھا, تو ہم لوگوں نے مل کے ایک ادبی پرچہ شروع کیا دستاویز کے نام سے, جس میں میں واحد اور جونیئر موسٹ اس کا مدیر تھا, ادارتی بورڈ میں شامل تھا رشید امجد, میں نے اور احمد جاوید نے مل کے وہ نکالا. تو وہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا میرے لیے, کیونکہ اس میں میرا ایک ایکسپوجر ہوا ہے اس لیول پہ جو جسے ہم نیشنل لیول کہتے ہیں. پھر آگے چلیں تو پھر میں لاہور آ گیا, پنڈی میں ظاہر ہے بہت کچھ کیا, بہت صدارتیں وزارتیں اور اپنی چیزیں تنقید کے لیے حلقوں میں پیش کرتا رہا, اور ریکگنیشن بھی انڈیا میں شب خون میں شائع ہونا شروع ہو گیا تھا. میں اسی زمانے میں فاروقی صاحب بہت محبت کرتے تھے تب بھی, تو جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت پھر بعد میں ڈیولپ بھی ہوئی. تو پھر لاہور آیا, جب تو لاہور میں بھی ہلکا رباب ذوق زیادہ فعال ہے, تو اس طرح 97 میں میری پہلی کتاب چھپی لاہور میں جب میں آیا, اور وہ نظم کی کتاب تھی, اس کا نام تھا آخری دن سے پہلے. تو اس کو میری توقع سے بہت زیادہ پذیرائی ملی, اور اس کی جو افتتاحی تقریب تھی اس میں کسی قابل ذکر شاعر کا نام لیں وہ موجود تھے, ظفر اقبال کی صدارت تھی, میں منیر نیازی مہمان خصوصی تھے, شہزاد احمد پریزیڈیم پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک بہت اچھا مجھے اس سے مطلب فیلنگ بھی بہت اچھی ہوئی. چھپتا میں کافی پرچوں میں رہا ہوں, ادبیات میں چھپا ہوں, انڈیا میں چھپ خون میں چھپا ہوں, ذہن جدید میں چھپا ہوں, استارہ میں چھپا ہوں, پاکستان میں فنون, اوراق, ادب لطیف, سویرا, اب جو نئے پرچے ہیں سمبل ہے, تصدیر ہے, کراچی سے مکالمہ ہے, کراچی سے دنیا ذات ہے, آئندہ ہے, ان سب چیزوں سب پرچوں میں میری ریگولر چیزیں. میری غالباً شاید ہی کوئی جو تازہ نظمیں ہیں دو چار وہی غیر مطبوع ہیں, باقی سب مطبوع ہیں. تو اس کے بعد دوسری پھر مجھے دور آیا 2000 میں کہیں, کیونکہ میں نے غزل کبھی توجہ سے نہیں کہی تھی, شاید پڑھتا رہا تھا بہت غور سے, بہت مجھے تھا ایک لطف آتا تھا غزل کو پڑھتے ہوئے, شعر کو پڑھتے ہوئے. تو وہ ایک مجھے فیز آئی جو 2-3 برس میں میں نے پوری کتاب کی غزلیں کہہ دی. تو وہ 2007 میں پھر کتاب چھپی, اس کا نام ہے غفلت کے برابر. اور پھر اس دوران ظاہر نظمیں بھی کہتا رہا, تو ایک آزاد نظم کی ایک اور کتاب جو ہے وہ تیار ہے, اور ایک میری جو ہے نثری نظموں کی کتاب تیار ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو جس نے مجھے مختلف ایکسپیرئنس دیا وہ یہ تھا کہ میں نے 2004 کے قریب 2005 میں غالباً ہیرلڈ والوں نے مجھے کہا کہ انگریزی میں آپ سال بھر کے اردو ادب کا تجزیہ بھیجیں. تو وہ میں نے لکھ دیا, ایسے ہی لکھ دیا, کیونکہ انگریزی کا تو میں آدمی نہیں تھا, لیکن وہ خوش قسمتی سے انہیں بہت پسند آیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے ریگولر لکھیں. تو وہ میں 3 ماہ کے لیے, کیونکہ وہ منتھلی ہے ہیرلڈ, تو اس کے لیے 3 ماہ لکھتا رہا. 3 میں نے لکھے, ایک تو سجاد زیر کی کتاب جو ہے وہ روشنائی جس کا نام ہے اس کا, اس کے اوپر تھی بات ہے کوئی, پھر قاسمی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ان پہ لکھا, ایک سال کا تجزیہ پہلے 2005 کا کیا, پھر 2006 کا کیا. تو اسی دوران نیوز جو ہے جو سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے جنگ گروپ کا جو سب سے زیادہ ویل سرکولیٹڈ ڈیلی ہے انگریزی کا, پھر ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا, تو پھر میں نے ان کے لیے لکھنا شروع کیا, اور اپنی مصروفیت کے حساب سے میں نے اس کو ریگولر نہیں کیا. آن سنڈے ایک اس میں سنڈے میگزین میں ایک پیج ہوتا ہے لٹریری پیج، اس کا نام لٹریٹی انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس میں اوکیجنلی مہینے میں دو، کبھی ایک، کبھی تین بھی، تو وہ میں ریویوز لٹریری ایشوز پہ انگریزی میں وہ کالم نگاری بھی کی، اور وہ بھی خاصا کام ہو گیا اب تک. تو یہ اگر موٹا موٹا سفر آپ کہیں تو یہ ہے.
ماشاءاللہ خاصے بھرپور آپ کے یہ تین اشرے گزرے. ڈاکٹر ابرار الحق کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں، بے لاگ تبصرے، تجزیے، مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی، قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں، آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر ابرار الحق سے ہمارا مکالمہ سن رہے تھے، ان سے ہمارا اگلا سوال تھا. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ تین اشرے آپ نے گزرے، دو 20ویں صدی کے یعنی 80 کا اور 90 کا، اور پھر اب یہ 21ویں صدی کا ایک اشرہ، تو ظاہر ہے کہ آپ نے جب یہ اپنے شعری سفر کا باقاعدہ آغاز کیا یعنی 80 کے اشرے میں، تو اس وقت بڑے نام تھے قاسمی صاحب سمیت، یعنی فرح احمد فرحال، اور آپ کے ارد گرد بہت بڑے بڑے نام تھے، پھر بہت یہ سب بزرگ شعرا تھے، احسان دانش بھی شاید اس وقت زندہ تھے. تو اب آپ 21ویں صدی میں کیا دیکھتے ہیں، اپنے معاصرین کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا وہ سارے بہت سے بڑے نام جو ہیں وہ اب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کی کوئی متبادل لوگ آ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ 21ویں صدی؟
یہ بہت اہم سوال ہے اور میرا خیال اس کا جواب ہمیں ضرور دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شاعری میں ڈکلائن آیا ہے یا بڑے لوگ موجود نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوا. آپ ذرا دھیان کیجئے نا کہ جس زمانے میں ناصر کاظمی تھے ان کا پورے ملک میں طوطی بولتا تھا، منیر نیازی تھے، قاسمی صاحب تھے، ان کو ہم نے سنا کب؟ ان کو ہم نے ریڈیو پہ سنا. وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں ٹی وی نے اتنا زیادہ عمل دخل شروع نہیں کیا تھا. ادبی صفحات اگر یاد کریں تو امروز جو ہوتا تھا، میں بچہ تھا اس زمانے میں، امروز کے جو ہیں ادبی صفحے کے انچارج احمد ندیم قاسمی تھے، اور وہ احمد فراز کی نظم پکڑتے تھے، اس کا تجزیہ چھاپ دیتے تھے. اچھا، ہر ہفتے مشاعرہ ہوتا تھا، ہمارے والد جو ہیں وہ جناب خاموش کرا کے ریڈیو لگا دیتے تھے، ویسے کوئی بولے نہیں، اور وہ یوں داد دیتے تھے جیسے مشاعرے میں نفس نفیس بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ لوگ، پھر آپ گانے والوں کو دیکھ لیں، مہدی حسن نے، نور جہان نے اور لوگوں نے ان لوگوں کو گایا، اور اس کی گنجائش تھی کیونکہ لوگ سنتے تھے. تو یہ لوگ ان کے ان ٹولز کے ذریعے، یہ اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ بہت بڑے لوگ تھے اور ہیں اور رہیں گے، لیکن ان کی پذیرائی جس سطح پہ، عوامی سطح پہ، جیسے آپ ان کے نام لے رہے ہیں بڑے کھڑے کھڑے سیدھے سیدھے، میں بھی لے سکتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ معاشرہ جو تھا اس میں بہت زیادہ ہسل بسل اور کنفیوژن نہیں تھی. اب آ جائیں اب نئے لوگوں پہ، میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو نسل کے لوگ ہیں وہ کسی طور بھی ان بزرگوں سے، ان کے میں تمام تر احترام کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے کم ہیں، ایسا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ ان کی پہنچ رسائی ایک تو محدود ہوئی، ذرائع ابلاغ نے ترقی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایکسپلوژن کیا، مختلف ٹولز آئے، انٹرنیٹ آیا، اور اس میں وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا جی کہ آپ کے معاشرے کی ترجیحات کا تعین ہونا، تو ان ترجیحات میں ادب اس طرح سے نہیں رہا. شاید یہ وجہ ہے کہ وہ اتنے بڑے کام کے باوجود ہماری نسل کے لوگ اس طرح سے ان کے نام لوگ نہیں جانتے. شاید مطلب جو بہت سیریس لوگ ہیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میری کتنی کوئی پذیرائی کہیں ہے. میں تو حیران ہوا کہ گزشتہ برس سے، ایک برس پہلے یعنی گزشتہ سے پیوستہ کہہ لیں، انور سجاد جو ظاہر ہے 80 کے قریب ان کی ایج ہو گئی ہے تقریباً، انہوں نے حلقہ ارباب ذوق لاہور کا خطبہ صدارت دیا. آپ کو شاید علم ہوگا کہ ہلکے کی ایک روایت ہے کہ ہر برس وہ سالانہ اجلاس کرتے ہیں جس کی صدارت کسی بہت سینئر بندے کو دیتے ہیں, اور وہ ایک خطبہ صدارت دیتا ہے جو سب ادیب سنتے ہیں, اور وہ بہت ویل اٹینڈیڈ گیدرنگ ہوتی ہے. میں یہ حیران ہوا کہ اس سے اگلے برس انہوں نے مجھے کہا, تو میں حیران کیونکہ میں اس ایج گروپ میں نہیں آتا, میں انور سجاد صاحب کے بچوں کی ایج گروپ کا ہوں گا یا تھوڑا سا ان سے بڑا ہوں گا, اس سے زیادہ نہیں, ایک جنریشن کا تو فرق ہے.
بالکل صحیح ہے.
تو میں نے پچھلے برس وہ خطبہ صدارت دیا جس کو دار حسین, شمیم حنفی, متا کے فاروقی صاحب تک وہ پہنچا اور انہوں نے سراہا. تو میرا مطلب ہے کہ ایک خاص حلقے میں تو بہرحال موجود ہے یہ پذیرائی. دل ظاہر ہے وہ چمکدار, وہ جو چمک ہوتی ہے نا, میں ہیرو آپ کو بدل گیا نا, آپ کا ہیرو تو اب کھلاڑی ہو گیا نا, تو یا پھر مطلب میڈیا کا کوئی اینکر پرسن ہوتا جا رہا ہے, مطلب یہ بھی تو دیکھیں آپ, یہ میرے خیال ہے یہ وجہ ہے, ورنہ اس میں کوئی ہاں کمی کوتا ہی نہیں ہے.
آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ہوا ہے کہ میڈیا کا جو اس وقت ایک شور اور گوغا ہے اس میں جو آوازیں ہیں وہ دب گئی ہیں.
اور جی بالکل
آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن عام طور پہ اب ایک اصطلاح یہ بھی چل رہی ہے کہ اچھی شاعری تو ہو رہی ہے لیکن کوئی بڑا شاعر نہیں پیدا ہو رہا. اب یہ
اس کا ہاں جی فرمائیے.
جی 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 آپ ارشاد بھائی.
نہیں اس کا جواب دینا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اگر جن کے نام آپ نے لیے, آپ خود بھی تو ایک بار نام بھول رہے ہیں, مجید امجد کا
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ,
راشد کا نام بھول رہے ہیں. کیوں بھول رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اختر الرحمان کا نام بھول رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, جیلانی کامران کا نام آپ بھول رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو منیر نیازی نہیں ہیں, جو فراز نہیں ہیں, اور اس زمانے میں بھی نہیں تھے جب یہ لوگ فراز اور ندیم قاسمی تھے. تو بات یہ ہے کہ مجید امجد بہت بڑا شاعر تھا, ان سب سے بہتر تھا میرے حساب سے, راشد یقیناً آپ کو اچھی طرح علم ہوگا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بڑی شاعری اب نہیں ہو رہی, یہ
بڑی شاعری ہو رہی ہے, بڑی شاعری ہو رہی ہے, بڑے شاعر نہیں پیدا ہو رہے, یہ کہتے ہیں لوگ.
سر بڑے شاعر بھی تو بڑی شاعری سے پیدا ہوتے ہیں نا. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ شخصیت کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں نا, قاسمی صاحب نے ہر اس بچے کی ادارت کی جو پہلی دفعہ شائع ہوا, ٹھیک ہے, ادب لطیف کی, نقوش کی, فنون کی, مطلب نیم اینی میگزین جس کی قاسمی صاحب نے ادارت نہ کی ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو شخصیت آپ کہہ رہے ہیں نا, ہاں یہ درست بات ہے کہ اب شخصیت بھی اتنی ون ڈائمینشنل نہیں ہے. مرین نیازی سراپا شاعر تھے, ٹھیک ہے, اب ہم لوگ جو ہیں اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کرتے, یا ہمیں ہم گزار سکتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک سراپا شاعر ہوں جناب, ہم کچھ بھی اور نہ ہوں. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ بدلا ہے کہ آپ نے روزی روٹی بھی کمانی ہے, آپ نے کام بھی کرنے ہیں اور آپ نے شاعری بھی کرنی ہے.
یہ آپ کی بالکل تجزیہ بالکل بہت ہی درست ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ سراپا شاعر ہوتے تھے, چاہے وہ منیر نیازی ہوں یا حفیظ جالندھری صاحب ہوں یا بہت سے لوگ ہوں,
دانش صاحب ہیں, مشاعرے پڑھتے تھے, ہاں
بالکل آپ صحیح کرتے تھے, ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن
جو
کچھ میں نے یہ آپ سے سوال کیا تھا, یہ عام طور پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل چونکہ اب جو آپ جیسے آپ نے اشارہ کیا اور بڑا درست اشارہ کیا کہ یہ دور ہے مارکیٹنگ کا, تو جو مارکیٹنگ کر رہا ہے اس کا نام تو معروف ہو گیا, لیکن بہرحال ادب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے اور 10-20 سال کے بعد وہ فیصلہ صادر کرتا ہے کہ کون کس جگہ کھڑا ہوا ہے, مجید امجد کہاں ہے اور پروین شاکر کہاں ہے. اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی کہ آج کل میڈیا ایک طرف ہے, ایک حالات حاضرہ سے متعلق مختلف قسم کے واقعات مسائل کی بھرمار ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب زمانے میں اتنی ہلچل ہے, شیر گوئی کے لیے یہ ماحول کیا سازگار ہے یا صرف یہ جو شعر آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ محض بیانات کی حد تک ہیں؟
نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ کیا سارتر جو ہے یا ایٹس جو ہے یا کیٹس جو ہے کیا وہ ایرلیونٹ ہیں؟ کیا وہ اس طرح سے اسی طرح کے وائبرنٹ معاشرے میں زندہ نہیں تھے؟ کیا اب ملان کنڈیرا اگر ناول لکھ رہا ہے یا مارکیز لکھ رہا ہے تو کیا وہ ماڈرن عہد میں رہ کے لکھ نہیں رہا؟ یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو معروضی حالات ہمارے ہیں یہ آپ کے اندر کے شاعر کو ایک بڑا ایکسپیرئنس دے رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سوشل انٹریکشن ہے وہ شاعر کو زیادہ رچ کرتا ہے, اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شاعری ایک طرز زندگی ہے, یعنی آپ کی معروضی زندگی جو ہے آپ کے اندر کی زندگی کو جوہری طور پر تبدیل نہیں کر سکتی. یہ ضرور کر سکتی کہ آپ کا شعری مواد مختلف ہو جائے, آپ کے تجربات مختلف ہو جائیں, لیکن اگر آپ شاعر ہیں, اگر آپ تخلیق کار ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اینٹ ہے جو آپ کے اندر ٹیڑھی رکھی جاتی ہے قدرت کی طرف سے, اور وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے ہر دنیا کہیں کی کہیں پہنچ جائے. تو مجھے تو یوں لگتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حالات ہیں یہ کنڈیوسو نہیں ہے کریٹو ورک کے لیے. کریٹو ورک ہو رہا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ پہلے اچھے ورک تک رسائی کے راستے میں کم رکاوٹیں تھیں, اب مطلب اس سے کئی گنا زیادہ رکاوٹیں ہیں, اس لیے اس تک رسائی اور بھی مشکل ہو گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا جتنا ہے وہ ٹی وی ہے نا جی, بیسیکلی چینلز جو ہیں وہ ادب کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, وہ تو ایک منٹ نہیں دیتے. تو اگر فرض کریں ہم دو منٹ کے لیے تصور کر لیں کہ جیسے کسی زمانے میں پی ٹی وی مشاعرے کرتا تھا یا ایک ادبی پروگرام بناتا تھا, اگر ان سارے چینلز پہ آدھا گھنٹہ بھی 15 منٹ بھی دینا شروع کر دیں, میرا نہیں خیال کہ شاعری اپنی جگہ نہیں بنا سکے گی.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ توجہ ہونے کی بات ہے. اگر اور یہاں تو اب ٹیلی ویژن پہ تو بھیڑ چال ہوتی ہے کہ اگر باورچی خانہ بک رہا ہے تو باورچی خانے جو کھانے پکانے کی ترکیبیں ہیں وہ ہر جگہ سے ہو رہی ہیں, اگر ٹاک شو بک رہے ہیں. وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کی پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں یعنی علاج معالجے والی, تو اس سے آپ کی شعری مصروفیات کیا متاثر ہوتی ہیں یا یہ دونوں متوازی چل رہے ہیں؟
سر یہ دونوں باتیں پوری طرح درست نہیں ہیں, بلکہ اس میں اضافہ کروں گا کہ یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے کو. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جب میں فرسٹ ٹائم پوسٹ ہوا تو مجھے پوسٹ مارٹم کرنے کا ایک تجربہ ہوا. جا رہے میری ڈیوٹی تھی تو میں نے مارچری کی دیوار پہ نظم لکھ دی, حالانکہ میں پوسٹ مارٹم کر رہا تھا. آپ اندازہ کیجئے نا, ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو چیر پھاڑ کرنے لگے ہیں اور آپ اسے اتنے زیادہ نازیٹیڈ یا انسپائرڈ یا جو بھی کہہ لیں اس کو, تو وہ اتنے زیادہ آپ نے اس سے ایک آپ کو شوق ہوا کہ میں نے وہ مارچری کی دیوار پہ چاک سے نظم لکھی. تو پھر ہمارے ہاں ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جیسے پرمننٹلی ایل ایک میری نظم ہے کہ وہ مریض جن کے بارے میں ڈاکٹرز جو ہیں شور ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بچنا نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ مریضوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ مرنے کے لیے آئے. تو اس تجربے نے میرے اندر جس طرح کی گھٹن پیدا کی اور تکلیف پیدا کی, اس سے پوری نظم آیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اردو کے یا وہ لوگ جو ایک گھنٹہ پڑھا کے یا ایک گھنٹہ دفتر میں بیٹھ کے پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, ان کا سوشل انٹریکشن کم ہے. انسان ہے آپ کا را مٹیریل, شاعری کی کا را مٹیریل شاعری ہے یا پھر انسان ہے. تو آپ شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کو شعر کہنا آتا ہے, اور آپ انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو شعر میں جو کہنا ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پروفیشن میں اتنے لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور ایسی ایسی حالت میں ملتے ہیں کہ وہ میرے لیے کم از کم ایک کمپلیمنٹری وے آف لائف ہے. اگرچہ بہت مصروف ہے اور بہت اس میں مشقت ہے, لیکن اگین آئی بلیو اندر تھنگ کہ دا ریوارڈ آف ڈوئنگ از دا اپرچونیٹی ٹو ڈو مور. جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اور کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے تو میری زندگی نے کمپلیمنٹ کیا ہے. تو اس دور میں مجھے جلد ہی یہ پتہ چل گیا کہ شاید یہ میرا طرز زندگی ہے. تو ادب میرے لیے ایک طرز زندگی کا نام ہے, اور میں نے اس کو اسی طرح اپنایا بھی ہے, اسی طرح لکھ بھی کیا ہے. تو اس طرح 97 میں میری پہلی کتاب چھپی لاہور میں جب میں آیا, اور وہ نظم کی کتاب تھی, اس کا نام تھا آخری دن سے پہلے. تو اس کو میری توقع سے بہت زیادہ پذیرائی ملی.
ابھی آپ نے معروف شاعر ڈاکٹر ابرار الحق صاحب کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
آئیے اب سنتے ہیں ڈاکٹر خورشید رضوی سے ان کا منتخب کلام. سب سے پہلے ایک غزل.
ایک غزل جو یہاں بہت زیادہ لوگوں میں کم از کم مقبول ہوئی, شاید اس اعتبار سے اگر وہ سنا دوں. یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے, یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے, یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے.
کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے. میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں, میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں, یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. اور وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی, یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے. وہ نگی جو خاتم زندگی سے پھسل گیا, وہ نگی جو خاتم زندگی سے پھسل گیا, تو وہی جو میرے غلام تھے مجھے کھا گئے. میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا, میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا, پر جو وسوسے تہے دام تھے مجھے کھا گئے. اور اس کا آخری شعر ہے کہ جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راس تھیں, جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راس تھیں, یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے.
ڈاکٹر خورشید رضوی نے ایک آزاد نظم بھی پیش کی.
مجھے اپنے اندر کے سیل فراواں کی یلغار میں اتنی مہلت کہاں ہے کہ میں اپنے باہر بھی دیکھوں. مجھے اپنے اندر کے سیل فراواں کی یلغار میں اتنی مہلت کہاں ہے کہ میں اپنے باہر بھی دیکھوں. یہ سیل فراواں کہ جو میرے تابع نہیں, یہ سیل فراواں جو میرا موکل نہیں میرے تابع نہیں ہے, یہ سیل فراواں جو میرا موکل نہیں میرے تابع نہیں ہے, مجھے میری تنہائی کی آب رو میں بہائے لیے جا رہا ہے. دبائے ہوئے اپنی مضبوط مٹھی میں میری عیال اڑائے لیے جا رہا ہے. میری اپنی تندی سے, آخری سطور ہے, میری اپنی تندی سے میرے کناروں پہ اڑتا ہوا کف بھی تم دیکھتے ہو, مجھے اتنی مہلت کہاں ہے.
آخر میں ڈاکٹر خورشید رضوی نے ہماری فرمائش پر اپنی ایک پسندیدہ غزل سنائی.
سب کہہ دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس, سب کہہ دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس, راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس, راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس, پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار, پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار, ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس, ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس, اور قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا, قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا, دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس, دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس, تم نے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک, تم نے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک, خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس, خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس, اور جس طرح تند ہواؤں سے الجھتے ہیں چراغ, جس طرح تند ہواؤں سے الجھتے ہیں چراغ, عمر بھر مشق بقا میں رہے فانی افسوس. اور اس کا آخری شعر ہے کہ صبح ہوتے ہمیں دیکھا تو بھلا کیا دیکھا, اب کہاں آخر شب کی وہ روانی افسوس.
کلام شاعر بزبان شاعر. آج آپ ڈاکٹر خورشید رضوی سے ان کا منتخب کلام سن رہے تھے, اور اب پیش ہے ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 کی تشریح کر رہے ہیں. یہ دونوں غزلیں بے حد مختصر ہیں.
غالب کی غزل نمبر 147 آپ کی خدمت میں پیش ہے. غالب کی یہ مختصر غزل, اس میں دو اشعار ہیں. غالب نے 1816 میں لکھی, اور یاد ہے کہ غالب کی وہ غزلیں جو انہوں نے کم عمری میں لکھیں ان میں کہیں زیادہ مشکلات ہیں, پیچ ہیں, اور ایسے خیالات ہیں جو غالب سے منسوب کیے جاتے ہیں, لیکن وہ آج تک اتنے شارحین نے ان اشعار پہ تبصرہ کیا اور ابھی تک وہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں. تو یہ غزل 147 اور اس کے بعد 148 غزل جو ہے وہ بھی 1816 میں لکھی, اس میں کچھ اسی قسم کے اشعار جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم کہ کیا بودے چراغ کشتہ ہے، نبض بیمار وفا دودے چراغ کشتہ ہے، ہیو مرسی او ٹائرنٹ فار واٹ از دا ایگزسٹنس آف اے اسمدرڈ لیمپ، دا پلس آف دا وکٹم آف فیڈیلٹی از دا اسموک آف این ایکسٹنگوشڈ لیمپ. پہلے تو وہ بات میں کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم، پھر کہتے ہیں کیا حقیقت ہے ایک ایسے چراغ کی جو بجھ گیا ہو یا بجھا دیا گیا ہو. پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ نبض بیمار وفا، کہنے گے جو بیمار وفا ہے. اب دیکھیے یہاں پہلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ وہ چراغ جو تھا وہ بجھ گیا، اسی طرح سے عاشق جو ہے وہ بھی قریب الموت ہے اور اس کی جو نبض ہے وہ کتنی نازک ہے. اس کا خیال یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی چراغ بجھتا ہے اور اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کس طرح سے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح سے محسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دھواں جو ہے وہ ایک ہوا کی قسم ہے. تو اس سے انہوں نے یہاں مثال دی ہے کہ جو نبض ہے اس کی رفتار اور اس کی جو حیثیت ہے وہ اس دھوئیں کی طرح سے ہے جو اس چراغ سے نکل رہی ہو جو بجھا دیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں، دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں، ورنہ یا بے رونقی سودے چراغ کشتہ ہے. The longing for merriment keeps us impatient. Otherwise, here not being lit would be advantageous to an extinguished lamp. پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ ہمیں دل لگی کی آرزو ہے جو ہماری زندگی میں روشنی برقرار رکھتی ہے. خیال رہے ذکر چراغ کا ہونے والا ہے، تو جس طرح چراغ جلتا ہے اسی طرح سے دل لگی کی آرزو جو ہے وہ ہمیں اصل معنی میں بے چین رکھتی ہے، تلاش میں رہتے ہیں ہم چیزوں کی. پھر وہاں کہتے ہیں ورنہ یہاں بے رونقی، پھر کہتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے غور سے تو چراغ کا جلنا ہی اس کی بدقسمتی کی نشانی ہے، کیونکہ آخر میں وہ چراغ کی بتی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تیل بھی ختم ہو جائے گا اور چراغ بجھ جائے گا. تو نہ چراغ جلتا نہ وہ اس جگہ پہنچتا کہ وہ اس میں بے رونقی ہو. تو اب آپ دیکھیے پہلے مصرے میں انہوں نے کہا دل لگی جو ہے وہ چراغ کی لو ہے جو ہمیں بے چین رکھتی ہے اور اس طرح سے ہماری تباہی کا سبب بنے گی. جس طرح چراغ کا جلنا اس کی نشانی ہے کہ اب وہ تباہ ہو جائے گا. تو دیکھا آپ نے کتنے مشکل خیالات تھے غالب کے جو انہوں نے پیش کیے. اگلی غزل جو ہے 148، اس میں تین شعر ہیں، وہ بھی کچھ موضوع جو ہے وہ مسلسل ہے. کہتے ہیں چشم خوباں خامشی میں بھی نوا پرداز ہے، سرما تو کہے کہ دودے شولائے آواز ہے، دا آئیز آف دا بیوٹیفل ونس از ٹاکنگ ایون ان سائلنس، دا کلوریم از ون مائٹ سے دا اسموک آف دا فلیم آف اے وائس. پہلا مصرع جو ہے وہ قدر صاف ہے کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ خاموش ہیں کہ پھر بھی بول رہی ہیں. دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ سرما، تو کہتے ہیں کہ سرما جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ اس دھواں ہے شعلہ آواز کا. عام طور پہ سرمے کو بناتے بھی اس طرح سے کہ شعلے کے اوپر ایک توا رکھ کے اس میں جو اس کا دھواں ہے وہ جمع کرتے ہیں. تو کچھ ذرا وہ خیال کریں، تو پہلے میں نوا پرداز ہے، پھر شعلہ آواز ہے. تو جو آنکھوں کی خوبصورتی سے جو آواز یا بات ہو رہی ہے، جو اس طرح سے باتیں کر رہی ہیں آنکھیں، وہ ایک دھواں بنا رہی ہیں جو اس کی آنکھوں میں اس وقت لگا ہوا ہے. تو اب ذرا ملاحظہ کیجئے، خیالات کچھ یوں ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ خاموش ہیں، بول رہی ہیں، اس آواز میں شعلہ ہے، اس شعلے سے دھواں نکل رہا ہے اور وہ دھواں جو ہے وہ اس کی آنکھوں کا کاجل بن گیا ہے. کیا خوب اور مشکل خیال ہے. پھر کہتے ہیں پے کرے عشاق سازے تالے نا ساز ہے، نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے، دا فگر آف لورس از دا انسٹرومنٹ آف اے ڈسوننٹ فیٹ، لیمنٹ از سو ٹو اسپیک دا ساؤنڈ آف دا ریوالونگ آف اے پلانٹ. ذکر تھا مشکلات کا، اب دیکھیے غالب اس کو کس درجے پر پہنچاتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو عاشق کا جسم ہے وہ ایک ساز ہے جس میں بدقسمتی کے گانے وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ جو نالے ہیں اگر کہا جائے یا سنا جائے تو وہ گردش سیارہ کی آواز ہیں۔ دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ سیاروں کی گردش جو ہے وہ ہماری بدقسمتی کا باعث ہوتی ہے، تو اب آپ ذرا سوچئے کہ سیارے جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں آسمان میں، اس میں سے بھی آواز نکل رہی ہے ایک، وہ آواز جو ہے وہ ان کی بدقسمتی کا موجب ہے، اور وہ موجب جو ہے وہ ان کے جسم کو میں سے جو ایک ساز بن گیا ہے اس میں سے نکل رہا ہے۔ اکثر شارحین نے اس میں کافی لمبی لمبی شرحیں نکالی ہیں، لیکن میرے خیال میں غالب کو شوق تھا کچھ مشکل گفتگو کرنے کا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر میں کوئی حتمی معنی نکالے جائیں۔ جس طرح سے ایک ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے اس کو 10 لوگ دیکھتے ہیں، مختلف معنی نکلتے ہیں، لیکن غالب جس خوبصورتی سے کے بیان میں جو مشکلات ہیں وہ بھی ایک ایسا خیال پیش کرتی ہیں۔ نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے، لیکن دونوں اشعار میں، پہلے میں جو انہوں نے کہا تو کہوے کے اور یہاں گویا، تو یہ دونوں تھوڑی سی اس میں کامن گفتگو ہے، کہا جائے سنا جائے۔ پہلے جو شعر میں کہوے کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ذرا پرانا محاورہ ہے، استعمال میں نہیں تھا اس وقت بھی۔ اور آخری شعر اس غزل کا کچھ یوں ہے کہ دست گاہے دیدائے خوبار مجنو دیکھنا، یک بیاباں جلوائے گل فرش پا انداز ہے، لک ایٹ دا پاور آف دا بلڈ اسکیٹرنگ آئی آف مجنو، مینیفیسٹیشن آف اے ڈیزرٹ فل آف روزز از اے فٹ وائپنگ کارپیٹ۔ دیکھیے اب انہوں نے کہاں تک بات جو ہے وہ ایگزیجریشن کیا اور بتایا۔ ایک طرف تو مجنو کی آنکھ ہے جس میں سے خون بہ رہا ہے، لیکن قوت دیکھیں اس کی کتنی ہے کہ اگر ایک بیابان جس میں سارے گل ہی گل ہوں ہر طرف، اب دیکھیے وہ لالی ہے ادھر پھول ہیں، تو وہ بھی ایک مختصر سی جگہ ہوگی صرف پیر صاف کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو مجنو کی آنکھوں سے خون نکلا ہے وہ کتنا وسیع علاقہ اس نے سمو لیا ہے کہ ایک بیابان بھی اگر پھولوں سے بھرا ہو تو اس کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹی سی فرشی کارپیٹ سی ہے جس پہ لوگ پاؤں صاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ 1816 کی غزل ہے، غالب کے بہت ہی بچپنے کی دور کی۔ تو دونوں غزلوں میں جو خیالات ہیں وہ بے انتہا ایبسٹریکٹ ہیں، مشکل نہ کہوں گا، الفاظ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایبسٹریکٹ خیالات ضروری ہیں، جو شاید غالب کی ایک اسٹائل تھی اس دور کی، اس زمانے کی۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی دو غزلوں یعنی 147 اور 148 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
لیجیے اب آخر میں ایک خاکہ سنیے، کلاسیکی ادب سے ہمارا انتخاب۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا شمار ہمارے ان انشا پردازوں میں ہوتا ہے جن کی تحقیقات کلاسیکی ادب کا حصہ بن چکی ہیں۔ دلی کی خالص با محاورہ زبان، ہلکے پھلکے جملے، سلیقے سے بات کہنے کا ہنر، یہی سب کچھ آپ کو اس مضمون میں ملے گا۔ یہ مضمون کسی معمولی شخصیت کے بارے میں نہیں ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو زبان و ادب کی ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ ان کا علمی اور ادبی دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ قصہ گوئی سے لے کر تعزیرات ہند کے ترجمے تک سفر خاصا طویل ہے، تصنیفات کا ایک امبار ہے۔ خود مولوی نذیر احمد کی زندگی جد و جہد کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اس شخصیت کو متعارف کرانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ خود مرزا فرحت اللہ بیگ اس کی اہمیت سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ ان کا ظریفانہ انداز تحریر گستاخی کی حدوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ دوسری طرف شاگرد ہونے کے ناطے اگر احتیاط کی تو پھر شخصیت نگاری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی متنوع ذات کو پوری سچائی سے بیان کرنا یقیناً ایک جوکھم کا کام تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے ایک شعوری توازن کے ساتھ اس حق کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔ پڑھنے والے کو نہ گرانی محسوس ہوتی ہے اور نہ تحریر کہیں بوجھل نظر آتی ہے۔ قرآن پاک کے مترجم، میرت العروس کے مصنف، تعزیرات ہند کے مترجم اور سر سید کے قریبی رفیق ڈپٹی نذیر احمد کی اس ذات سے ملیے جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ایک عام اور مشفق انسان کی داستان ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی انسانی کمزوریاں لیے ہوئے۔ میرا تعارف شاید کچھ طویل ہو گیا ہے، لہذا اب خالد حمید سے مرزا فرحت اللہ بیگ کے اس طویل مضمون کے چند ابتدائی اقتباسات سنیے۔
اس سے پہلے کہ میں مولوی صاحب کی ابتدائی تعلیم کا ذکر کروں، میں مولوی صاحب کی شکل و صورت، مکان کی حالت، ان کے رہنے سہنے کے طریقے اور ان کے مشاغل کا نقشہ کھینچ دینا مناسب خیال کرتا ہوں تاکہ مولوی صاحب کے کیریکٹر کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ لیکن سینیمیٹوگراف کا یہ فلم چڑھانے سے قبل میں اپنے طرز بیان کے متعلق معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میری شوخی بعض جگہ حد تجاوز سے بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ تمام قارئین کرام کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب خود اپنی سوانح عمری لکھتے تو اس رنگ میں لکھتے، اور اگر آپ ان کی صحبت میں رہے ہوتے تو آپ کو بھی ان کے حالات لکھتے وقت میری ہی طرح معافی مانگنی پڑتی، ورنہ آپ کی تحریر بجائے مولوی نذیر احمد صاحب کی سوانح عمری کے کسی ٹھیٹ ملا کے بے لطف واقعات کا ایک مجموعہ ہو جاتی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت بھی لکھتے لکھتے پینسل ہاتھ سے رکھ دیتا ہوں اور ایک عالم بے خودی مجھ پر چھا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں خوش مذاقی کا پہلو نہ ہو، کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کا نہ بھری ہو، کوئی طرز بیان ایسا نہ تھا جو ہنستے ہنساتے نہ لوٹا دے۔ وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اور خاص کر میں مولوی صاحب کے سامنے بہت شوخ ہو گئے تھے، لیکن وہ تراہی نہیں دیتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ مجھے مقتا اور مسمسے شاگردوں سے نفرت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب یہ توقع رکھیں کہ میں مولوی صاحب کے حالات متانت کا پہلو اختیار کر کے لکھوں تو میں اس کا صرف یہی جواب دوں گا کہ ہائے کمبخت، تو نے پی ہی نہیں۔ لیجیے اب مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ ساملا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن، گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے۔ بس یہی کیفیت تھی، بھاری بدن کی وجہ سے قد چونکہ ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملا اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں آزار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دے سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں تہمند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے سے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مقیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ افکن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جانا ہوگا، کلہ جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ، کوئی دور سے جو سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتھنے بھاری، ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ کلے تو کبھی قینچی کے منت کش نہیں ہوئے، البتہ ٹھوڑی پر کا حصہ کبھی کبھی ہموار کر لیا جاتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ بالوں میں سے ٹھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایکس ریز ڈالنے سے کسی باکس کے اندر کی چیز، ٹھوڑی چوڑی اور ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی۔ گردن چھوٹی مگر موٹی تھی۔ لیجئے، یہ ہیں مولوی نذیر احمد خان صاحب۔ اب رہی لباس کی بحث تو اس کا بھی حال سن لیجئے۔ جنہوں نے اسٹیج پر ان کو شالی رومال باندھے، کشمیری جبا یا ایل ایل ڈی کا گاؤن پہنے دیکھا ہے، انہوں نے عالی جناب شمس العلماء مولوی حافظ ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب ایل ایل ڈی مدظ اللہ العالی کو دیکھا ہے، مولوی نذیر احمد صاحب کو نہیں دیکھا۔ ان کے گھر کے اور باہر کے لباس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ان کو روزانہ باہر نکلنے کا شوق نہ ہوتا تو لباس کی مد ہی ان کے اخراجات کی فہرست سے نکل جاتی۔ جب شام کو گھر سے نکلتے تو عموماً ترکی ٹوپی یا چھوٹا سفید صافہ باندھ کر نکلتے تھے۔ گرمیوں میں نہایت صفاف شفاف سفید اچکن اور سفید کرتا پاجامہ ہوتا، اور جاڑوں میں کشمیرے کی اچکن یا کشمیری کام کا چپا۔ چونکہ سراج دین صاحب سے لین دین تھا، اس لیے لال نری کا سلیم شاہی جوتا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ پھر بھی وقت بے وقت کے لیے دو انگریزی جوڑے لگا رکھے تھے، جن پر میری یاد میں پالش ہونے کی کبھی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دونوں سوکھ کر کھڑانک ہو گئے تھے۔ ان کا پاؤں تھا کہ ان چینیوں کے سے سخت جوتوں کو برداشت کرتا تھا۔ جرابوں سے انہیں ہمیشہ نفرت تھی۔ گو دربار میں جانے کے لیے دو ایک جوڑیاں پاس رہتی تھیں۔ یہ تو پبلک کے مولوی صاحب ہوئے۔ اب ہمارے مولوی صاحب کو دیکھیے۔ آئیے میرے ساتھ چوڑی والوں سے چلیے، چوڑی والوں سے نکل کر چاوڑی میں آئیے، الٹے ہاتھ کو مڑ کر قاضی کے حوض پر سے ہوتے ہوئے سر کی والوں سے گزر کر لال کنویں پہنچیے، آگے بڑھیے تو بڑیوں کا کٹرا ہے، وہاں سے آگے چل کر نئے بانس میں آئیے، یہ سیدھا راستہ کھاری باولی کو نکل گیا ہے۔ نکڑ سے ذرا ادھر دائیں ہاتھ کو ایک گلی مڑی ہے، یہ بتاشے والوں کی گلی ہے۔ بتاشے بنتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہیں دیکھے۔ یہاں اچار چٹنیوں والوں کی بیسیوں دکانیں ہیں۔ انہی دکانوں کے بیچ میں سے ایک گلی سیدھے ہاتھ کو مڑی ہے، تھوڑی ہی دور جا کر بائیں طرف ایک پتلی سی گلی اس میں سے کٹ گئی ہے۔ اس گلی میں پہلا ہی مکان مولوی صاحب کا ہے۔ مکان دو منزلہ ہے اور نیا بنا ہوا ہے۔ صفائی کی یہ حالت ہے کہ تنکا پڑا نظر نہیں آتا۔ دروازے کے باہر دونوں پہلوؤں میں دو سنگین چوکیاں ہیں۔ دروازے کو عبور کرنے کے بعد صحن میں آتے ہیں۔ صحن کسی قدر چھوٹا ہے، سیدھی طرف دفتر ہے جہاں اکثر دو تین آدمی بیٹھے ہوئے کلام مجید پر ہنا کیا کرتے ہیں۔ اس کے مقابل بائیں طرف باورچی خانہ ہے، چولہے بنے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، مگر برتن اور ہنڈیا وغیرہ جو باورچی خانہ کا جزبے لائنفک ہوتا ہے سرے سے ندارت ہے۔ آگ صرف حقے کے لیے سلگائی جاتی ہے، کھانا دوسرے گھر سے پک کر آتا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے ایک گہرا دالان ہے اور اندر ایک لمبا کمرہ۔ گرمی کا موسم ہے اور مولوی صاحب ایک چھوٹی سی میز کے سامنے بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں۔ کمرے کے دروازے بند ہیں، ایک کھلا ہے۔ باہر ایک بڑھیا پھونس چماری بیٹھی پنکھے کی رسی کھینچ رہی ہے۔ ہاں تو میں کیا تصویر دکھانا چاہتا تھا؟ مولوی صاحب کا لباس۔ مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جائے۔ نہ کرتا ہے، نہ ٹوپی، نہ پاجامہ، ایک چھوٹی سی تہمن برائے نام کمر سے بندھی ہوئی ہے۔ بندھی ہوئی نہیں، محض لپٹی ہوئی ہے، لیکن گرہ کے جنجال سے بے نیاز ہے۔ کمرے میں نہایت اجلی چاندنی کا فرش ہے، ایک طرف پلنگ بچھا ہوا ہے، کبھی اس پر چادر ہے کبھی نہیں ہے۔ سرہانے تکیہ رکھا ہے، مگر اس کی رنگت کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ البتہ جس گاؤ تکیے سے مولوی صاحب لگے بیٹھے ہیں وہ بہت صاف ہے، قالین بھی عمدہ اور قیمتی ہے۔ اگر مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر آپ سوال کر بیٹھیں کہ مولانا اینچے کارست کے کردے تو انشاءاللہ یہی جواب ملے گا کہ محتسب رادرون خانہ چھیکار جاڑوں میں مکان کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے۔ چلیے وہاں کا رنگ بھی دکھا دوں۔ صدر دروازے سے ملا ہوا زینہ ہے اور سیڑھیوں کے ختم ہونے پر غسل خانہ اور بیت الخلاء ہے۔ اس کے بعد ایک دروازہ آتا ہے اور دروازے سے گزر کر چھت پر آتے ہیں۔ سامنے ہی ایک کمرہ ہے اور اس کے دونوں جانب کوٹریاں۔ غسل خانے کے بالکل مقابل دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ آخر میں مولوی صاحب یہیں رہا کرتے تھے۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ان کی نشست سامنے والے بڑے کمرے میں تھی۔ یہاں بھی چاندنی کا فرش ہے، اس پر قالین، پیچھے کا اوتکیہ، سامنے ایک چھوٹی نیچی میز، پہلو میں حقہ۔ اس کی حقیقت کا ماحقہو بیان کرنا مشکل ہے۔ مولوی صاحب کو حقے کا بہت شوق تھا، مگر تمباکو ایسا کڑوا پیتے تھے کہ اس کے دھوئیں کی کڑواہٹ بیٹھنے والوں کے حلق میں پھندا ڈال دیتی تھی۔ فرشی قیمتی تھی مگر چلم پیسے کی دو والی، اور نیچا تو خدا کی بنا۔ اس کے تیار ہونے کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی محو ہو چکی تھی۔ ایک آدھ دفعہ ایک صاحب نے نیچا بدلنے کا ارادہ بھی کیا، مگر مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف قرار دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ خیر، جاڑے کا موسم ہے، مولوی صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ سر پر کنٹوپ ہے مگر بڑا دقیانوسی، کبھی کانوں کو ڈھکے ہوئے اور ڈوریاں لٹکتی ہوئیں، کبھی اس کے دونوں پاکھے اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر لاٹ پادری کی ٹوپی کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور ڈوریاں ترے کا کام دیتی ہیں۔ کبھی پاکھوں کو سر پر اوپر تلے ڈوریوں سے کس دیا جاتا، اور اس طرح کنٹوپ فلیٹ کیپ کی شکل اختیار کر لیتا، جس پر روئی کی مرزئی، مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل بسردی ہو چکی ہے، اوپر سندلی رنگ کا دھسا پڑا ہوا۔ لیجیے، دیکھا آپ نے ہمارے مولوی صاحب کو؟ چار بجے، اور مولوی صاحب نے آواز دی، پانی تیار ہے؟ جواب ملا، جی ہاں۔ مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، کپڑے بدل، یا یوں کہو کہ جون بدل، باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو۔ لیجیے، اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے، آپ کے مولوی صاحب ہو گئے۔ گھر میں اس لباس سے استغنا کے کئی باعث تھے۔ اول تو یہ بات تھی کہ ان کو اپنے کاموں ہی سے فرصت نہیں تھی، پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے میں ان کا سارا دن گزر جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ وہ بہت کم لوگوں سے مکان پر ملتے تھے، جس کو ملنا ہوتا تھا شام کو ٹاؤن ہال کی لائبریری میں جا کر ان سے ملاتا تھا۔ جو لوگ مکان پر آتے تھے وہ یا تو ان کے شاگرد ہوتے تھے یا خود صاحب کمال، اور ظاہر ہے ایسے صاحب کمال لوگ ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں کتنے پانی میں۔ لباس سے اس بے اتنائی کی تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے، کسی دوسرے کا دولت خانہ نہیں جانتے تھے۔ ان کو جس طرح آرام آتا اسی طرح رہتے، جی چاہتا پہنتے، نہ جی چاہتا نہ پہنتے۔ البتہ جب باہر جاتے تو کھائے من بھاتا، پہنے جگ بھاتا پر عمل کرتے۔ اصل عالم تو گھر پر تھے، باہر نکل کر ظاہری عالم بن جاتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پر کوئی عورت نہ تھی جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، یا کم سے کم ان کا کنٹو مرزئی یا سرہانے کے تکیے کے خلاف تو بدل دیا کرتی۔ گھر میں تھا کون؟ ایک مولوی صاحب، دوسرا ایک کاڑا ٹٹو بدھو نفر، ان کا نوکر خدا بخش، وہ بھی ایسا بے پرواہ کہ خدا کی پناہ۔ ظالم نے بہرا بن کر کام سے اپنا پیچھا چھوڑا لیا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز سے جس سے مردے قبر میں چونک پڑے، اس کو کبھی سنائی نہ دی۔ جب تک کسی نے جا کر اس کا شانہ نہ ہلایا، اس نے ہمیشہ سنی کو انسنی کر دیا۔ البتہ حقے کے معاملے میں بڑا تیز تھا، یا تو اس کو یہ خیال تھا کہ حقے کے بغیر مولوی صاحب کے ہاں گزارا ہونا دشوار ہے، یا یہ وجہ تھی کہ تمباکو زیادہ صرف کرنے میں اس کو دو ایک پیسے روز مل جاتے تھے۔ غرض یہ حال تھا کہ حقہ پورا سلگا بھی نہیں کہ وہ چلم اٹھا کر چلا۔ مولوی صاحب ہاں ہاں کرتے رہ گئے، اور اس نے جا چلم الٹ دی، دوسرا سلفا رکھا، آگ بھر چلم حقے پر لا کر رکھ دی، توا گرم، حقہ بھڑک گیا۔ میاں نوکر صاحب کو پھر بلا کر توا ٹھنڈا کرنے اور چلم بھروانے کی ضرورت پیش آئی۔ غرض سارے دن ان کا یہی کام تھا، اور وہ اس میں بہت خوش اور مگن تھے۔
ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کردہ خاکہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔